ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد وعن ابي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الازد يقال له ابن اللطيبة على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا اهدي الي اهدي الي فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال اما بعد فاني استعمل الرجل منكم على العمل مما فياتي فيقول هذا لكم وهذا هديه اهديت الي افلا جلس في بيت ابيه او امه حتى تاتيه هديته ان كان صادقا والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رعاة أو بقرة لها خوار أو شاة ثم رفع يدي حتى رأى بياض إبتي فقال اللهم هل بلغت ثلاثا متفق عليه. مسلسل تین چار ہفتوں سے ظلم کے سلسلے میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کچھ روایات سے ہمیں ہدایت فرما رہے ہیں کہ ظلم سے اپنے آپ کو بچاؤ، چاہے کسی کا مال لے کر ظلم ہو، کسی کو گالی دے کر ظلم ہو، کسی کی عزت لے کر ظلم ہو، کسی کو ذلیل کر کے ظلم ہو، کسی کے خلاف غلط الزام رکھ کر ظلم ہو، کسی کی پراپرٹی دبا کر ظلم ہو، غلط دستاویز بنا کر ظلم ہو، یہ سارے ظلم اس کے اندر داخل ہیں. اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت ساری روایتوں میں اپنی امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ ظلم بدترین چیز ہے، تم اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ. اس سے پہلے بھی کچھ روایات گزری، آج جو روایت ابھی پڑھی گئی عبد الرحمن ابن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ، صحابی رسول ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو زکوٰۃ وصول کرنے پر عامل بنایا. اس زمانے میں زکوٰۃ زیادہ تر جانوروں کی ہوتی تھی، روپے پیسے صحابہ کے پاس اتنے نہیں تھے، البتہ جانور زیادہ ہوتے تھے اور جانوروں پر بھی زکوٰۃ ہے. اگر کسی کے پاس پانچ اونٹ ہو اور وہ زیادہ تر جنگلوں میں چرتے ہو تو اس صورت میں پانچ اونٹ پر ایک بکری دینا ہوتا ہے، دس اونٹ پر دو بکریاں ہوتی ہیں، پندرہ پر تین بکریاں ہوتی ہیں، بیس پر چار بکریاں ہوتی ہیں، اور پچیس اونٹ اگر ہو جاتے ہیں تو پھر اس صورت میں دو سال کا اونٹنی کا بچہ دینا ہوتا ہے. اسی طرح ایک ترتیب ہے لمبی، اگر کسی کے پاس بکریاں ہیں تو 40 بکری پر ایک بکری اور 80 پر 200 تک، پھر اس کے بعد ہر 100 پر ایک بڑھتی ہے، یعنی 200 پر 3، 400 پر 4، اسی طرح بڑھتی ہے. اگر بھینس ہیں تو 30 بھینس پر ایک 2 سال کا بھینس کا بچہ دینا ہوتا ہے. تو جانوروں پر بھی زکات ہے. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو جن کا نام تھا ابن لطیبہ، ان کو زکات وصول کرنے کے لیے عامل بنایا اور آپ نے ان کو روانہ کیا. وہ جب زکات وصول کر کے آئے تو مال کے 2 حصے کیے، ایک حصہ اپنا رکھا اور یہ اور ایک حصہ اللہ کے نبی کو پیش کیا اور فرمایا کہ یہ تو آپ کا ہے حضرت، اور یہ جو ہے یہ تو میرا ہے، مجھے ہدیہ دیا ہے. یہ کہہ کر تھوڑا سا مال علیحدہ کر لیا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھاگ گئے کہ اس نے جو مال لیا ہے وہ زکات ہی میں سے لیا ہے، جو وصول کیا ہے اسی میں سے لے لیا ہے. یا یہ بھی ممکن ہے کہ چونکہ اسلامی حکومت تھی اس لیے سب کو اپنا زکات کا مال بیت المال میں جمع کرنا ضروری تھا. اب کسی کو کم زکات دینا ہو تو جیسے آج کل ٹیبل نیچے سے مسئلے ہو جاتے ہیں کہ اگر 1,00,000 روپے بھرنے کے آتے ہیں تو وہاں کہہ دیا جاتا ہے 25 لے لو، 12 کی رسید، 12 آپ کے. کہیں انہوں نے ایسا نہ کیا ہو کہ لوگوں سے کم زکات وصول کی اور تھوڑا مال خود لے لیا ہو. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں صحابہ کو جمع فرمایا اور ارشاد فرمایا ممبر پر بیٹھ کر. ممبر شریف نبی علیہ السلام کا 7 میں بنا ہے. 7 سے پہلے ممبر شریف نہیں تھا. مسجد میں ایک ستون تھا کھجور کا، اللہ کے نبی اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. جس وقت ممبر شریف بنا، میمون نامی ایک غلام نے جو برئی کا کام کرتے تھے، ستھار کا کام کرتے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ممبر بنا کر دیا. آپ کے ممبر شریف کی 3 سیڑھیاں تھیں اور اس کا ثبوت روایت سے اس طرح ہوتا ہے کہ رمضان میں آپ سیڑھیوں پر چڑھ رہے تھے ممبر پر، تو پہلی سیڑھی پر فرمایا آمین، دوسری پر فرمایا آمین، تیسری پر فرمایا آمین. صحابہ نے نماز کے بعد فرمایا کہ اللہ کے ابھی بات تو کوئی نہیں کر رہا تھا، آپ آمین بولتے جا رہے تھے. فرمایا جبریل آئے تھے اور 3 بددعائیں دی، اس پر میں نے 3 آمین کہی. پہلی بددعا دی کہ میرا نام آئے اور درود نہ پڑے تو وہ ہلاک ہو جائیں، یہ جبریل نے بددعا دی، میں نے کہا آمین. دوسری بددعا دی کہ ماں باپ ہو اور خدمت کر کے جنت نہ کمائیں، وہ ہلاک ہو جائیں، جبریل نے بددعا دی، میں نے کہا آمین. اور تیسری سیڑھی پر میں نے قدم رکھا تو فرمایا رمضان ملے اور اس کی مغفرت نہ ہو، وہ ہلاک ہو جائیں، میں نے کہا آمین. معلوم یہ ہوتا ہے کہ ممبر رسول کی 3 سیڑھیاں تھیں، یہ اس روایت سے ثابت ہو رہا ہے. تو اللہ کے حبیب جب پہلی مرتبہ اس ستون کو چھوڑ کر ممبر شریف پر خطبہ دینے کے لیے تشریف لے گئے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس ستون کے اندر سے رونے کی آواز آئی. اور کیسی آواز؟ حدیث میں ہے کرز دل اعشار، فرمایا جیسے 10 مہینے کی گابن اتنی بچہ دینے کے وقت کراہتی ہے، اس طرح کی آواز ستون میں سے نکل رہی تھی. اور صرف نبی نے نہیں، سمعنا، صحابہ فرماتے ہم سب نے سنا، اندر کی آواز کو ہم سب نے سنا. اللہ کے نبی دوبارہ اترے اور ستون کو تھپکیاں دی جیسے ہم چھوٹے بچوں کو تھپکیاں دے کر خاموش کرتے ہیں، آپ نے اس کو خاموش کیا. عجیب، علماء نے اس روایت پر لکھا ہے کہ بے جان کو نبی سے اتنی محبت تھی کہ نبی کی جدائی کو وہ برداشت نہیں کر سکا, اور ہم جاندار ہو کر بھی ہمیں اپنے نبی سے محبت نہیں. آپ کے طریقوں سے, آپ کی زندگی سے, آپ کی سنتوں سے, آپ کے اعمال سے, آپ کے طور و طریق سے ہمیں اتنی محبت نہیں ہے. ہم وقت آنے پر ایمان کا بھی سودا کر لیتے, اور وقت آنے پر سنت کا بھی سودا کر لیتے, اور وقت آنے پر سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, لیکن میری دنیا مجھے مل جانی چاہیے. تو سنگری سات میں ممبر شریف بنا. چونکہ ممبر کا ذکر آیا تو میں نے اس پر کچھ وضاحت کر دی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دن جب یہ مسئلہ پیش آیا کہ ان صاحب نے آ کر یوں کہا کہ یہ تو آپ کا ہے زکات کا اور یہ میرا ہے, آپ ممبر شریف پر تشریف لے گئے اور آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا اور آپ نے فرمایا کچھ لوگوں کو میں زکات وصول کرنے کے لیے بھیجتا ہوں, وہ کچھ مال نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ میرا ہے یہ آپ کا ہے. اللہ کے نبی نے جو جملہ فرمایا, فرماتے ہیں افلا جلس فی بیت ابیہ او امہ حتی تاتیہ ہدیہ ان کان صادقا, تیرے ماں باپ کے گھر پر بیٹھتا پھر ہم تجھے دیکھتے کہ کون ہدیہ دیتا ہے تجھے, یعنی تو اپنے گھر پر اگر بیٹھتا تو کیا یہ ہدیہ ملنے والے تھے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو تجھے جو کچھ ملا ہے یہ تیرے بل بوتے پر نہیں ملا, یہ زکات کے اندر سے کچھ تجھے نکال کر دیا گیا ہے. مسئلہ یاد رکھو, اگر کوئی اس طرح پر چندہ کرنے کے لیے جائیں اور پہلے سے اس کا ذاتی تعارف ہے, پہلے سے اور کھان ہے, تعلق ہے, رشتہ دار ہے, اقارب ہے, محبت ہے, اور وہ اس پرانے تعلقات کی بنیاد پر اگر دیتے ہیں وہ مال تو زکات میں نہیں ہوگا, وہ چندے میں نہیں, وہ تو رشتہ داروں نے اس کو دیا خود. لیکن اگر کوئی تعارف نہیں, کوئی اور کھان نہیں, اور سامنے والے نے کوئی وضاحت اور کلیئر بات نہیں کی کہ یہ ہدیہ دے رہا ہوں تمہیں, بلکہ چندے والا آیا اور اس کو کہا لیجئے, تو ظاہر یہی بتا رہا ہے کہ دینے والا چندے میں دے رہا ہے. ایسے پیسوں کو ہی لے کر کے یہ سمجھنا کہ یہ تو میرا ہدیہ ہے جائز نہیں ہوگا. اگر وہ یوں کہے کہ مجھ سے رسید نہیں مانگی اس لیے میرا ہوا, ممکن ہے رسید کا نہ مانگنا تو اعتماد کی بنیاد پر ہوتا ہے کہ چلو بھروسہ ہو گیا اس لیے ہم نے رسید نہیں مانگی, لیکن جب تک خلاصہ نہیں ہوگا, وضاحت نہیں ہوگی, وہاں تک اس طرح کے مال کو لینا نہیں چاہیے. اگلی وعید سنیں. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن تم لوگ آؤ گے اور تمہارے کندھوں پر اونٹ بیٹھ کر چلا رہا ہوگا, قیامت کے دن تم لوگ آؤ گے اور گائے تمہارے کندھوں پر بیٹھ کر چلا رہی ہوگی, قیامت کے دن تم لوگ آؤ گے شاتن بکریاں تمہارے کندھوں پر بیٹھ کر چلا رہی ہوگی, مطلب جس کی تم نے زکات ادا نہیں کی. چونکہ اس زمانے میں زیادہ تر جانور تھے اس لیے آپ نے جانوروں کا نام لیا, ورنہ اس میں مال کا بھی مسئلہ ہو جاتا ہے. دوسری روایت میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے ان جانوروں کی زکات نہیں دی قیامت کے دن اس آدمی کو سلایا جائے گا, اور جتنے اونٹ کی زکات نہیں دی یا جتنے گائے کی زکات نہیں دی یا جتنی بکریوں کی زکات نہیں دی, اللہ قیامت کے دن ان سارے جانوروں کو لائے گا اور وہ اس کے اوپر رونتے ہوئے گول گول چلتے رہیں گے اور اپنے پاؤں سے اس کو دباتے رہیں گے. اور جنہوں نے مال کی زکات نہیں دی, فرمایا کہ اللہ اس کے اس مال کو گنجا سانپ بنا کر, گنجا اس لیے کہ گنجا سانپ تب ہوتا ہے, چمڑی تب نکل جاتی ہے جب اس کا زہر حد سے زیادہ ہوتا ہے, مطلب اس کا زہر اتنا زبردست ہوگا کہ وہ گنجا ہو جائے گا. اور لہو زبی بتان, اس کے دو جبڑے ہوں گے, دنیا میں سانپ کے جبڑے نہیں ہوتے لیکن اس کے دو جبڑے ہوں گے. دنیا کا سانپ یوں مار کر ہٹ جاتا ہے, وہاں کا سانپ مار کر ہٹے گا نہیں, یوں کاٹے گا, پکڑے گا اور پکڑ کر کے پھر کاٹے گا. لہو زبی بتان, اس کے دو جبڑے ہوں گے, اس سے وہ پکڑے گا
اب جب یوں مار کر ہٹ جاتا ہے تو اس کا زہر کتنا خطرناک پورے بدن میں سرایت کر جاتا ہے، اگر پکڑ رکھے گا تو اس کے زہر کا عالم کیا ہوگا. فرمایا اب آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اس وقت تم مجھ کو پکارو گے یا نبی یا محمد، اور میں کہوں گا تم نے میرا نہیں سنا تو تم ہی بھگت لو. اللہم احفظنا، اللہم احفظنا، اللہ ہی حفاظت فرمائے. رب تعالی ہمیں صحیح طور پر مال کے باب میں ظلم سے ہماری حفاظت فرمائے. یہ امت کا پیسہ ایسا ہے کہ ان پیسوں کے باب میں عموماً خیانت پائی جاتی ہے. بخاری شریف میں ایک روایت آتی ہے، غزوہ خندق سے واپسی پر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے یا کسی اور کے غلام تھے، اللہ کے نبی کی خدمت کے لیے ان کو رکھے تھے. جب واپسی کا وقت آیا تو وہ غلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوتنی پر کپڑا ڈال رہے تھے بیٹھنے کے لیے، سواری تیار کر رہے تھے. اتنے میں اچانک کسی اجنبی جگہ سے تیر آیا، ان کو لگا وہ وہیں مر گئے. صحابہ نے چلا کر فرمایا فاز فوزا عظیما، کامیاب ہو گیا. کیوں؟ ایک تو اللہ کے راستے میں جہاد میں، نمبر دو نبی کی خدمت میں، نبی علیہ السلام کی خدمت کر رہے تھے تو نبی کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تو کتنی بڑی سعادت. اللہ کے نبی نے جب صحابہ کی ان باتوں کو سنا تو ارشاد فرمایا تم غلط کہہ رہے ہو، وہ جہنمی ہے. بخاری شریف کی روایت، وہ جہنمی ہے، جہاد میں ہے، نبی کی خدمت میں ہے، اور حضرت فرما رہے ہیں وہ جہنمی ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر آگ کی چادر اڑائی گئی ہے. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ لما، کیوں؟ فرمایا اس نے مال غنیمت میں سے چادر چرائی تھی، جو مال تقسیم نہیں ہوا، جو سارے مجاہدین کا مال تھا اس میں سے اس نے چوری کی. فرمایا وہی چادر اس پر آگ بنا کر اڑائی گئی. تو ایک صحابی آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جوتے کی چند رسیاں لی ہے، وہ بھی جہنم کا ذریعہ بنے گی؟ فرمایا وہ بھی جہنم کا ذریعہ بنے گی. یہ ہے امت کے مال کا حال. ہمیں چاہیے کہ امت کے مال میں خیانت نہ کریں. آج امت نے ہمیں زکات کی رقم دی ہے، ہم ہیلے بہانے کر کے غریب کو دینے کے بجائے اس کا ہیلا کر کے خود ہی لے لیتے. امت کی زکات کا عالم یہ ہے کہ کسی نے ہمیں اچھا سمجھ کر زکات کی رقم دی کہ بھائی غریبوں میں تقسیم کر دینا، میں نے غریب بچیوں پر خرچ کر کے ان بچیوں سے غلط فائدے اٹھا رہا ہوں، ناجائز فائدے اٹھا رہا ہوں اپنے پیسوں کے بل بوتے پر، حالانکہ وہ اپنے بھی نہیں ہیں، کسی کی زکات ہے یہ، اور اس زکات کو غلط استعمال کر رہا ہوں. ظلم ایک بدترین چیز ہے، کسی کے مال کو ہم غلط طور پر استعمال کریں یہ بھی ظلم ہے. اس سے پہلے آپ نے ایک روایت پڑھی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی اور جلدی جلدی اپنے مکان میں تشریف لے گئے، پھر واپس آ کر بیٹھ گئے مصلے پر. صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اتنے جلدی تو آپ کبھی نہیں گئے، آج عجیب مسئلہ، سلام پھیرتے ہی آپ چلے گئے. فرمایا کہ جو مال بحرین سے آیا تھا وہ مال سارا میں مسلمانوں میں تقسیم کر چکا، لیکن سونے کا ایک ٹکڑا تبرن وہ ایک کونے میں رہ گیا، اور مجھے نماز میں خیال آیا تو دل میں یہ آیا کہ اگر میں مر گیا تو امت کا اتنا حصہ میرے ذمے باقی رہ جائے گا، اس لیے میں جلدی جلدی اٹھ کر گیا اور جا کر کے اس کو صدقہ کر کے آیا. اب دیکھیے اللہ کے حبیب مال کے باب میں کتنا احتیاط فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. لاکھوں درود و سلام نازل ہو اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر, کتنا احتیاط فرمایا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی اگر آپ پڑھیں گے تو اتنی کامل و مکمل زندگی کہیں نہیں ملے گی. حاکمانہ زندگی پلو تو بھی نبی کی زندگی کامل, سیاستانہ زندگی پلو تو بھی نبی کی زندگی کامل, توازعانہ زندگی پرو تو بھی نبی کی زندگی کامل, ایک چیف جسٹس کے حیثیت سے اگر زندگی پرو تو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کامل. ایسے فیصلے فرماتے ہیں آپ کہ دنیا دنگ ہے اور قیامت تک ایسے فیصلے نہیں کر سکے گی. وہ فیصلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. عتبہ ابن ابی وقاص مرا مکے میں, ایمان نہیں تھا, اور ان کے بھائی سعد ابن ابی وقاص مسلمان ہو چکے تھے. تو عتبہ نے سعد سے یوں کہا کہ مکے جانا ہو تو زمعہ کی باندی کا بیٹا ہے, زمعہ ایک آدمی تھے, ان کی باندی کا بیٹا ہے, وہ میرا بیٹا ہے, تو لے لینا, اس لیے کہ میرے نطفے سے پیدا ہوا ہے. زما کون ہے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ کے نبی کے خسر ہے, حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب ہے, اور سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے, ہم سب کی ماں ہے, ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت سودا کے والد صاحب زما, ان کی باندی سے ایک لڑکا پیدا ہوا تھا. تو عتبہ نے اپنے بھائی سعد ابن ابی وقاص کو یہ کہا کہ جب مکے تم جاؤ تو اس لڑکے کو لے لینا, میرے نطفے سے پیدا ہوا. اب فتح مکہ کے موقع پر سعد ابن ابی وقاص گئے مکہ تو تلاش کر کے بیٹے کو لے لیا. زمعہ کے بیٹے جن کی یہ باندھی تھی, زمعہ کے بیٹے عبد نام تھا ان کا, وہ بھی مسلمان تھے, وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور یہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ تو میرے باپ کی باندھی کا بیٹا ہے, اور باندھی سے وتی کرنا جائز تھا, تو یہ تو میرے باپ کی باندھی کا بیٹا ہے, یعنی یہ تو میرے باپ کی منکوہا کا لڑکا ہوا, تو میرا بھائی ہوا یہ تو. بھائی جب باپ کی باندھی سے یہ پیدا ہوا تو میرا بھائی ہوا یہ تو. اور یہ سعد ابن ابی وقاص کہہ رہے ہیں کہ میں لے لوں, تو اللہ کے حبیب فیصلہ فرما رہے ہیں, فرمایا عبد جب تمہارے باپ کی باندھی سے پیدا ہوا ہے تو یہ تمہارے باپ کا نسب ہوا, اس لیے تمہارا ہی بھائی ہوگا یہ تو. اور سعد کو فرمایا, سعد سن لو, الولد للفراش, فیصلہ نبی کا کیسا فیصلہ, الولد للفراش, بیٹا تو اسی کو ملے گا جس کے بستر پر پیدا ہوا, اور ولل آہر الحجر, تیرا بھائی یوں کہہ کر گیا ہے نا میرے نطفے سے تو تیرے بھائی نے تو زنا کیا تھا, تو تیرے بھائی کو پتھر ملیں گے, یعنی اگر زندہ ہوتا تو اسے رجم کیا جاتا. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ ایک دم سنا دیا اور بیٹا دے دیا عبد کو, عبد ابن زمعہ کو. اچھا جب عبد کو دے دیا تو عبد کا جب یہ بیٹا بھائی ہوا تو حضرت سودا کا بھی بھائی ہوا کہ نہیں؟ اس لیے کہ سودا اور عبد دونوں بھائی بھائی ہیں, بھائی بہن ہیں, اور دونوں زمعہ کے اولاد ہیں. زمعہ کے ایک بیٹے عبد اور زمعہ کی بیٹی سودا, سودا کا نکاح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا. تو جب عبد کا بھائی ہوا تو سودا کا بھی بھائی ہوا کہ نہیں؟ لیکن اللہ کے نبی سودا کو فرما رہے ہیں اپنی بیوی کو, احتجیبی یا سودا, میں نے اگرچہ اس باندی والے لڑکے کو تیرے بھائی کے لیے بھائی تو بنا دیا, لیکن تو پردہ کیجیو, تو پردہ کیجیو. کیوں؟ اس لیے کہ اس لڑکے کی پوری صورت یہ تیرے باپ کی نہیں ہے, عتبہ زانی کی صورت پائی جاتی ہے, اور تو گھرانے نبوت کی بیوی ہے, اس لیے تجھے پردہ کرنا ہوگا. اللہ کے نبی کا فیصلہ ایسا ہوتا تھا کہ قیامت تک دنیا تنگ رہ جائے گی خدا پاک کی قسم، ایسا فیصلہ نہیں کر سکتے، سارے چیف جسٹس کی جزے آپ پر قربان ہو جائیں. ایک عورت ہے چوری کر لی، چوری ثابت ہو گئی، گواہ سے ثابت ہو گئی، اللہ کے حبیب نے فیصلہ فرما دیا کہ اسلامی ضابطے پر ہاتھ کاٹا جائے گا. چونکہ اونچے خاندان کی عورت تھی، وہ لڑکی اونچے خاندان کی تھی، انہوں نے سوچا کہ جتنے پیسے دینے پڑے دے دو لیکن ہاتھ نہ کٹے. لیکن نبی کو کہیں کون، سفارش کون کرے؟ سوچا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے لادلے ہیں، بہت پیارے ہیں، زید ابن حارثہ کے بیٹے تو حضور کے لے پالک بیٹے کے بیٹے ہیں، اور اسامہ سے بڑی محبت بھی حضرت فرماتے تھے. ایک ران پر اسامہ کو بٹھاتے اور دوسری ران پر حسن کو بٹھاتے اور کہتے یہ دونوں میرے بیٹے ہیں. تو اسامہ سے کہا کہ تم ذرا سفارش کرو نا، ہماری اس لڑکی کا ہاتھ نہ کٹے، جتنے پیسے دینے ہو ہم دے دیں گے. اسامہ بھی یہ سمجھے کہ میں لادلا ہوں، میری سن لیں گے. گئے سفارش کرنے، فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کا چہرہ غصے کی وجہ سے بالکل سرخ ہو گیا. حضرت نے فرمایا ہر بات میں سفارش، ہر بات میں سفارش، حتیٰ کہ اللہ کے حدود میں بھی سفارش. یہ تو اللہ کی طرف سے ضابطہ، ہر بات میں سفارش، حتیٰ کہ اللہ کے حدود میں بھی سفارش. آپ نے فرمایا تم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کا حال یہی تھا کہ ان میں سے جب شریف لوگ کوئی گناہ کرتے تھے تو ان کو مال لے کر چھوڑ دیتے تھے، اور ان کے غریب جب کوئی کام کرتے تھے تو ان پر سزائیں جاری کی جاتی تھی. اللہ نے اسی لیے ان امتوں کو ہلاک کیا، میں اپنی امت کو ہلاک نہیں ہونے دوں گا، اس لیے شریفوں کو معاف کیا جائے اور غریبوں پر سزا جاری کی جائے، یہ نہیں ہوگا. اگلا جملہ نبی کا عجیب فیصلہ سنا رہے ہیں، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یدہا، میری بیٹی فاطمہ اگر چوری کرے گی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرے گی میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں گا. میرے وہاں اقربا پروری کوئی چیز نہیں، میرے وہاں شریعت ہے، اصل میں شریعت کو جانتا ہوں، میں رشتہ داری کو نہیں جانتا، میں فلاں چیز کو نہیں جانتا، میں تعلق کو نہیں جانتا، اللہ کی شریعت میرے نزدیک اصل ہے. تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب تم اس مال کو غلط استعمال، اللہ کے نبی کو غصہ اس پر آیا کہ یہ قوم کا پیسہ جو تمہیں دیا گیا تھا تم نے اس پیسے کے اندر سے کیسے لے لیا. معلوم ہوتا ہے امت نے اعتماد کر کے ہمیں اگر پیسہ دیا ہو تو اس زکات کی رقم کو، اس للہ کی رقم کو، اس صدقے کی رقم کو صحیح طور پر مصارف میں استعمال کرنا چاہیے، اس کے اندر ہماری طرف سے غلط کام یا غلط طور پر حصول مال نہیں ہونا چاہیے. خلاصہ کلام، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں خیال آیا اور آپ نے جا کر وہ ایک تبر، وہ سونے کا ٹکڑا، وہ جا کر کے جلدی سے تقسیم کر دیا اور پھر مسجد میں آ گئے. امام بخاری نے اس سے ایک مسئلہ اور نکالا، فرمایا نماز میں خیال آنے سے نماز نہیں ٹوٹتی. دیکھو حضور کو خیال آیا یا نہیں، لیکن نماز نہیں ٹوٹتی. اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ خیال لاتے رہو، خیال لانے کا مطلب نہیں ہے، خیال آ جاوے. خیال تو آتے ہیں، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں اپنے شیوخ سے کہ حضرت نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں کیا کریں. حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے یہ سوال کیا تھا کہ حضرت نماز میں وساوس بہت آتے ہیں، حضرت نے بہت پیارا جواب دیا. حضرت نے فرمایا کہ کشتی جب پانی میں چلتی ہے، اگر کشتی کا کپتان اور ملاح یہ انتظار کرتا رہے کہ یہ موجیں جب بند ہوگی تب میں چلوں گا، تو کیا سمندر کی موج کبھی بند ہوگی؟ کبھی نہیں. جب بند ہی نہیں ہوگی تو یہ کبھی منزل پر جا ہی نہیں سکتا ہے. فرمایا موجیں چلتی رہے، ٹکراتی رہے، تم اپنی سیٹ باندھ لو، اپنا نشان باندھ لو اور روانہ ہو جاؤ، یہ موجے ٹکرا کر خود ہی ہٹ جائے گی. حضرت فرماتے ہیں نماز شروع کر رہے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں خیالات بہت آ رہے ہیں بعد میں پڑھوں گا، خیالات بہت آ رہے ہیں بعد میں. فرمایا کبھی تم نماز نہیں پڑھ سکو گے، ایک سیدھ باندھ لو اللہ کی طرف اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کھڑے ہو جا، خیالات قلب سے ٹکرا کر خود ہی ختم ہو جائیں گے اور تمہاری نماز پوری ہو جائے گی. بہت پیارا نسخہ. حضرت تو حکیم تھے نا، حکیم الامت تھے، عجیب نقطہ بتایا کرتے تھے اور عجیب نسخہ بتایا کرتے تھے جس کی بنیاد پر بہت سارے مسائل حل ہو جاتے تھے. حضرت نے ایک جگہ اور بھی اپنے ملفوظات میں فرمایا، الفاظات الیومیہ میں فرمایا، قلب تو ایک بڑا روڑ ہے، دل جو ہے نا وہ تو ایک روڑ ہے، میں اس کو اپنی زبان میں کہتا ہوں قلب تو یعنی دل جو ہے وہ تو ایک ہائی وے روڑ ہے، اور ہائی وے روڑ پر اچھی گاڑیاں بھی چلتی ہیں، خطارے بھی چلتے ہیں، اچھے خیالات بھی دل پر آئیں گے، برے خیالات بھی آئیں گے. اب اگر ہم ہائی وے پر یہی سوچتے رہیں کہ ساری اچھی گاڑیاں چلے گی تو پھر ہائی وے چلے گا کیسے؟ اس پر تو وہ خطارے 1 لاکھ روپے والے بھی گزرتے ہیں اور 25 لاکھ والے بھی چلتی ہے. تو ہمارے قلوب پر اچھے وساوس بھی آئیں گے، اچھے خیالات اور گندے خیالات بھی آئیں گے. مصلی کی شان یہ ہونی چاہیے کہ وہ ایک سیدھ باندھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، خیالات کو دفع کرنے کی کوشش نہ کرے کہ یہ خیال آیا چلو میں اس کو دفع کروں نماز میں. اگر دفع کرنے جاؤ گے تو اس صورت میں خیالات کے دفاع ہی میں پڑے رہو گے اور اللہ کی طرف توجہ ہی نہیں ہوگی. اس لیے خیالات کی طرف توجہ نہ کرو، اور شیطان بھی خوش ہو گیا چلو اچھا میں نے اس کو چکر میں ڈال دیا، میں خیالات ڈالوں یہ اس کو دور کرنے کی فکر میں ہے نا، تو اسی میں اس کی نماز پوری کرا دو. اس کے دفع کرنے کی فکر نہ کرو، اپنی نماز پڑھتے رہو، خود بخود خیالات دفع ہو جائیں گے. اگر کوئی آدمی آپ کے مکان پر آئے، آپ کو گالی دے، غصہ دلائیں، تو ایک مرتبہ اگر آپ غصے ہوں گے تو وہ پھر چرائے گا، پھر چرائے گا، پھر. اور اگر وہ آیا گالی دی آپ نے منہ پھیر لیا، پھر آیا گالی دی منہ پھیر لی، وہ کہے گا یار یہ تو غصہ آتا ہی نہیں، اب کوئی نہیں جاتے، چلو اس کے وہاں. تو اگر جتنا دفع کرتے رہو گے اتنے وہ خیالات اور ڈالے گا، اور اگر اپنی نماز میں ہم سیٹ باندھ کر چلتے رہیں تو انشاءاللہ چند دنوں میں وہ خیالات خود بخود ہی ختم ہو جائیں گے. اس لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا سیٹ باندھ لو اور متوجہ ہو جاؤ اللہ کی طرف، اور توجہ اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھتے رہو، خود بخود یہ خیالات تو چھتے چلے جائیں گے، ہٹتے چلے جائیں گے، ختم ہوتے چلے جائیں گے. بہرحال امام نووی رحمت اللہ علیہ اس روایت میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ مال کے باب میں اپنے آپ کو ظلم سے بچاؤ. فرمایا قیامت کے دن تم زکات کے کھائے ہوئے مال کو لے کر آؤ گے، جو تم نے قوم کا مال کھایا ہے اس مال کو لے کر جب تم آؤ گے. دنیا میں تو بھائی چھپا چھپا کر میں نے پیٹ بھر لیا، اس کی زکات کھا لی، اس کی زکات کسی کو پتا نہیں، میں نے ہیلے حوالے کر کے، ایک مؤذن صاحب نے مجھے خود بتایا، عجیب بات انہوں نے بتائی، کہا ہمارے وہاں فلاں صاحب ہیں، گجراتی میں یہی قریب میں ہیں، کہا ہمارے وہاں فلاں صاحب ہیں، وہ میرے پاس آتے ہیں زکات کی رقم کے، کہتے ہیں کہ تو مالک بن کر کے مجھے دے دے، اور پھر وہ 10,000 ہوتے ہیں تو مجھے 200 دے دیتے ہیں. اللہ امت کا پیسہ کس طرح پر استعمال ہو رہا. فرمایا کہ تم قیامت کے دن آؤ گے، تمہارے اوپر اونٹ دوڑ رہے ہوں گے، گائے دوڑ رہی ہوگی، بکریاں دوڑ رہی ہوگی، مال ایک جو ہے سانپ بنا ہوا ہوگا، تم کیا کرو؟ اس وقت تم مجھے پکارو گے یا محمد، لیکن میں جو ہے میں تمہارا ساتھ نہیں دے پاؤں گا. یہ کہہ کر اللہ کے حبیب نے رفع یدی، ہاتھ اٹھائے، اور ہاتھ اٹھا کر کتنے ہاتھ اٹھائے، راوی فرماتے ہیں حتی ریا را بیاض عیبتی، اتنے ہاتھ اٹھا دیے یہاں تک کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی. یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی کے بغل مبارک میں بال نہیں تھے، اس لیے کہ راوی کہہ رہے ہیں کہ سفیدی نظر آئی. سفیدی کب ہوگی؟ جبکہ بال مبارک نہ ہو. معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل مبارک میں بال نہیں تھے. اللہ نے آپ کو حسین، کامل حسین بنا کر کے دنیا کے اندر بھیجا تھا. بال کی ایک صرف یوں لکیر تھی، لیکن یہ لکیر بھی ایک اچھی، ایک بہادرانہ شان معلوم ہوتی ہے، تو ایک صرف ایک لکیر تھی، اور آپ کی داڑھی مبارک کے بال، آپ کی داڑھی بھری ہوئی تھی، اور کتنے بال سفید ہوئے تھے؟ کسی روایت میں آیا 15 بال، 17 بال، 20 بال، 22 بال، اتنے سے سفید تھے. لیکن یہ روایتوں کا اختلاف کوئی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ کوئی وہاں بیٹھ کر ایک ایک کر کے گننے تھوڑے ہی جاتے تھے. بھئی جس کو دور سے جتنے نظر آ گئے اتنا اس نے بیان کر دیا، تو کسی کو 15 نظر آئے، کسی کو 17 نظر آئے، کسی کو 20 نظر آئے، کسی کو 22 نظر آئے. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور پرغداس تھا، بھرا ہوا چہرہ، باروب انسان. اور روب کا عالم اللہ کے نبی کا یہ تھا کہ خود فرماتے ہیں اللہ نے مجھ کو 5 چیزیں عطا فرمائی، اس میں سے ایک میری خصوصیت یہ ہے کہ میرا روب 2 مہینے کی مسافت سے پڑتا ہے. یعنی 2 مہینہ چلو، آپ چلتے رہو تو کتنا پہنچو گے؟ فرمایا وہاں سے میرا روب پڑتا ہے. یہ ہے حکومت کی شان، یہ ہے حاکم. اتنا ہی نہیں، ابو سفیان یوں فرماتے ہیں کہ صلح حدیبیہ ہو گیا اور صلح کا مسئلہ ہو گیا، پھر میں کاروبار کے لیے شام پہنچا اور وہاں بیت المقدس اور اس علاقے میں محمد کا دعوت نامہ بھی پہنچ چکا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے ادھر صلح ہو گئی تو اب عجمی بادشاہوں کو ایمان کی دعوت دینا شروع کیا، اس میں وہاں ہرقل کو بھی دعوت دی تھی جو روم کا بادشاہ تھا، عیسائیوں کا ایک بڑا تھا اور صاحب کتاب بھی تھا، وہ بائبل کا بڑا عالم تھا ہرق، اس کو اللہ کے نبی نے دعوت نامہ لکھا. اس وقت ہرقل کو ایرانیوں پر غلبہ ہوا تھا، اس وقت 2 سپر طاقتیں تھیں ایران اور روم، اور یہ دونوں خوب لڑتی تھی. تو رومیوں کو غلبہ ہوا تھا ایرانیوں پر. روم کے بادشاہ چونکہ وہ عیسائی تھا، اہل کتاب تھا، بائبل کا ماننے والا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ماننے والا تھا، اس نے ایک منت مانی تھی کہ اگر مجھے کامیابی مل جائے تو میں پیدل بیت المقدس میں جا کر عبادت کروں گا. یہ عبادت کے لیے جا رہا تھا بیت المقدس، اور اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا والا نامہ پہنچا. اس نے کہا ابھی جو آدمی لے کر آیا ہے اس کو روک لو. اپنی عبادت سے فارغ ہو گیا تو فارغ ہونے کے بعد والا نامہ پڑھوایا گیا. پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ اچھا یہ جس خطے سے خط آیا ہوا ہے، یعنی عرب سے، وہاں کے کچھ لوگ ہیں ہمارے وہاں، تاکہ ہم تحقیق کریں اس آدمی سے متعلق، محمد ابن عبداللہ سے متعلق. تو تلاش کرتے ہوئے پتا چلا کہ ہاں کچھ آدمی آئے ہوئے ہیں، کہا جاؤ ان کو پکڑ لاؤ. اب ان کو پارلیمنٹ میں بلائے گئے، پارلیمنٹ میں چاروں طرف سب بڑے بڑے وزراء کو بٹھایا، یہ بیچ میں بیٹھا. اور اس نے کہا کہ اچھا یہ جو محمد نامی انسان جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کا قریبی رشتہ دار تم میں کون ہے؟ تو ابو سفیان قریبی رشتہ دار تھے، انہوں نے کہا میں ہوں. کہا تم آگے بیٹھو، باقی جو رفقا تھے ان کو پیچھے بٹھائے. اور ہرقل چونکہ عربی زبان تو جانتا نہیں تھا، تو اس نے ٹرانسلیشن والے کو یوں کہا کہ ان کو یوں کہو کہ میں اس آدمی سے متعلق کچھ تحقیقات کرنا چاہتا ہوں. اور پچھلوں کو یوں کہا، پیچھے جو ابو سفیان کے رفقا بیٹھے تھے ان کو یوں کہا کہ میں جو تحقیقات کر رہا ہوں اس میں یہ آدمی تمہارا سردار ابو سفیان اگر جھوٹ بولے تو تم پیچھے سے اشارہ کر دینا. بادشاہ تھا وہ بھی. اب اس نے 12-13 سوالات کیے کہ اس کا نسب کیسا ہے، یعنی نبی علیہ السلام کا، اس کا خاندان کیسا ہے، اس سے پہلے اس کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ ہوا ہے، اس کے باپ دادا میں کوئی نبی ہوا ہے، اس طرح کے کچھ 12-13 سوالات کیے. اس کے اوپر ایمان لانے کے بعد کوئی مرتد ہو جاتا ہے، کوئی دین کو چھوڑ دیتا ہے، اچھا تمہاری ان کی لڑائی ہوتی ہے. سارے سوالات کے بعد جو جوابات ابو سفیان نے دیے اس میں یہ بھی پوچھا تھا کہ اچھا یہ تم کو کیا حکم دیتا ہے؟ تو کہا نماز، پاک دامنی، صداقت، سچا بولنا، اس کا حکم دیتا ہے. اچھا وہ تم سے کبھی وعدہ خلافی کرتا ہے؟ کہا نہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کی. لیکن ابو سفیان ایک جملہ چھوڑ گئے، آپ کہتے ہیں آج تک تو نہیں کی، لیکن ابھی ہماری صلح چل رہی ہے، معلوم نہیں وعدہ خلافی کرے تو. ابو سفیان کہتے ہیں اس کے علاوہ میں کچھ نہیں ملا سکا. جی تو بہت چاہتا تھا کہ میں محمد کے خلاف بولوں، لیکن مجھے خوف یہ تھا کہ میں ہوں سردار مکے کا اور میرے رفقا جو پیچھے بیٹھے ہوئے، انہوں نے اگر ابھی نہ کہہ دیا تو مکے میں بدیتا ہوگا کہ سردار ہو کر جھوٹ بولا، اس لیے کہا میں کچھ بھی نہیں بول سکا. بادشاہ نے سارے سوالات کو سن کر کے جوابات کو سن کر سوالات کر کے جوابات کو سن کر کے فیصلہ یہ کیا کہ یہ سچا نبی ہے اور یہی وہ نبی ہے جس کا وعدہ ہماری کتابوں میں ہے. اور اس کے بعد ہر جواب پر بادشاہ اپنا ریمارک دیتا گیا کہ تم نے یہ جواب دیا یہ نبی کی یہ شان, تم نے یہ جواب دیا نبی اسی طرح ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہرقل نے یوں کہا کہ اگر میں وہاں ہوتا تو ان کے قدم دھو کر پانی پیتا, وَلَتَجَشَّمْتُ لِقَاؤُ, اور میں کوشش کرتا ان کی ملاقات کی. دل میں تو آ گیا تھا لیکن دولت اور حکومت عہدہ ایسی چیز ہے کہ چھپتا نہیں. اس نے اپنے وزراء کو کہا کہ بھئی دیکھو, اچھا پھر وہاں ایک بہت بڑے راہب پادری تھے, ان کے پاس یہ خط بھیجا کہ بھئی تم بھی دیکھ لو اس کو. انہوں نے بھی تصدیق کی کہ بالکل صحیح, دل میں بات تو آئی تھی. لیکن وزراء کو جمع کر کے اس نے جب تقریر کی اور یوں کہا کہ بھئی یہ سچا نبی ہے, ہمیں ان کو مان لینا چاہیے, تو سارے لوگ بھاگنے لگے. مذہب چھوڑنے کی بات آئی, اس نے دروازے پہلے سے بند کروا دیے تھے, اس لیے کہ بھاگنے کے بعد کنٹرول کرنا مشکل ہوگا, باہر فتنے کریں گے, تو دروازے پہلے ہی سے بند کروائے تھے. اب بھاگے تو کہاں بھاگے, پھر بٹھا دیے, بیٹھ جاؤ. اور بات پھیر دی, اور بات پھیر کر یوں کہنے لگا کہ میں تو تمہارے پختگی علل عیسائی کو دیکھنا چاہتا تھا کہ تم اپنے مذہب میں کتنے پختہ ہو. میں تمہیں کوئی مذہب سے پھیرنا نہیں چاہتا ہوں, میں تو تمہارے پختگی کو دیکھنا چاہتا ہوں. مجھے معلوم ہو گیا کہ دنیا تمہیں عیسائیت سے نہیں پھیر سکتی, بس میں اس پر خوش ہوں. دیکھیے پوری بات بدل دی حکومت اور عہدے کی وجہ سے. یہ سارا واقعہ ایک طرف, مجھے تو صرف ایک بات اس میں جو نقل کرنا تھا, روایت پوری میں نے بیان کر دی. ابو سفیان نے جب ہرقل کی باتوں کو سنا تو ہرقل کے دربار سے نکل کر ابو سفیان نے باہر نکل کر یوں کہا, انہو یخاف ملک بن الاسفر, ارے محمد کا خوف تو روم کے بادشاہ پر بھی پہنچ گیا. کیا کہہ رہے ہیں ابو سفیان؟ محمد کا روب اور محمد کا خوف یہ تو رومن امپائر کے بادشاہ پر بھی پہنچ گیا. معلوم ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا روب جو ہوتا تھا یہ آپ کی حاکمیت تھی اللہ تعالیٰ نے, لیکن اسی کے ساتھ توازو کا عالم یہ تھا کہ جو آپ کے قریب ہو جاتا تھا وہ پھر آپ کو آپ کا ایسا گرویدہ ہو جاتا تھا کہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتا تھا, جان دے سکتا تھا لیکن اللہ کے نبی کو چھوڑنے کا نام نہیں لیتا. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہاتھ اٹھا دیے, اور ہاتھ اٹھانے کے بعد کیا جملہ, اللہم حل بلغت, اللہم حل بلغت, اللہم حل بلغت, اے اللہ میں نے اپنی بات پہنچا دی جو تو نے کہا تھا مالیات کے بعد میں, اے اللہ میں نے تیری بات کو پہنچا دیا. تین مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا. آگے فرماتے ہیں, نبی حریر تانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, من قانت له مظلمت لآخیہ من عرضه او من شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينارا ولا درهم ان كان له عمل صالح اخذ منه بقدر مظلمته وان لم يكن له حسنات اخذ من سيئات صاحبه فحمل عليه رواه البخاري. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دنیا میں کسی پر ظلم کیا ہو تو دنیا ہی میں معافی تلافی کر لو, یہیں پاک صافیت کا معاملہ کر لو. کیوں؟ اس دن کے آنے سے پہلے, قبل اس دن کے آنے سے پہلے, اللہ یکون دینار ولا درہم, جس دن تمہارے پیسے نہیں چلیں گے. آخرت میں پیسے تھوڑے ہی چلیں گے, کیا چلے گا وہاں پر؟ اعمال چلیں گے. فرمایا اگر تم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو تمہیں کیا دینا پڑے گا؟ فرمایا تمہارے اچھے اعمال دینے پڑیں گے. اسی لیے روایت میں آتا ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا, یہ بتاؤ میری امت کا غریب کون ہے؟
صحابہ سمجھے کہ دنیاوی اعتبار سے اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں. تو فرمایا صحابہ نے لا دینار ولا درہم, جس کے پاس سونا چاندی نہ ہو وہ غریب ہے. فرمایا نہیں, میری امت کا غریب وہ ہے جو نیکیوں کے امبار لے کر آئے گا, حج بھی بہت, عمرے بھی بہت, نمازیں بھی بہت, ساری عبادتوں کو لے کر آئے گا, لیکن کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کی عزت لی ہوگی, کسی پر الزام لگایا ہوگا, کسی کو پریشان کیا ہوگا, کسی کے خلاف غلط مقدمے بنائے ہوں گے, طرح طرح سے کسی کو ستایا ہوگا, ظلم کے پہاڑ ہوں گے. اب وہ سارے قیامت کے دن آئیں گے, اللہ اس نے مجھ کو گالی دی تھی, اس نے مجھے ذلیل کیا تھا, اس نے میری عزت لی تھی, اس نے مجھ پر الزام لگایا تھا, وغیرہ وغیرہ, اس نے میرے پیسے لیے تھے مجھے واپس. ایک ڈھیر ہوگا, ڈھیر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تمہارے پاس عمل صالح, تمہارے پاس نیکیاں ہوگی, اخذ منہ, لے لی جائے گی, وہاں تو پیسے ہیں نہیں, چلو تمہاری نیکیاں دے دو. اچھا نیکیاں تو ساری ختم, کچھ رہا ہی نہیں, اور لوگ تو اب بھی آ رہے ہیں, اب اس کے پاس تو کچھ نہیں ہے, کیا دیں؟ اللہ فرماتے, اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے, اس روایت میں تو یوں فرمایا کہ اگر حسنات نہیں ہیں تو پھر لوگوں کے گناہ لینے پڑیں گے, اور اس روایت میں یہ ہے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اگر حسنات ختم ہو گئے تقسیم کرتے کرتے اور لوگ اب بھی آ رہے ہیں, تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہے گا اس کے پاس تو کچھ نہیں رہا, اب کیا کریں؟ وہ لوگ تو ضد پر ہوں گے کہ ہمارا بدلہ ہمیں چاہیے. اللہ کہیں گے کہ اچھا تمہارے گناہ اس کے سر پر ڈال دو, اب وہ حج, وہ عمرہ, وہ نمازیں, وہ عبادتوں کا ڈھیر لے کر آنے والا سب کے گناہوں کو سر پر لے کر کے جہنم میں جائے گا. فرمایا یہ میری امت کا غریب ہے, مسکین ہے. اس لیے بھائی دنیا ہی میں معافی تلافی کر لو. حضرت اقدس ثانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک مرتبہ معافی نامہ شائع کیا تھا, اخبار میں معافی نامہ شائع کیا تھا, اور حضرت نے اس میں لکھا تھا اگر میں نے زبانی طور پر کسی کو ستایا ہو اور میری طرف سے کسی کو تکلیف پہنچی تو وہ مجھے معاف کر دے, معافی نامہ شائع کیا. اور اگر دوسرا میرا مال کسی کے اور اگر مجھے ستایا تو میں بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن ذرا آ کر وضاحت کر دیں کہ میں نے کس پر تمہیں ستایا تھا. حضرت نے یہ اس لیے فرما دیا تاکہ تھوڑی سی وضاحت ہو جائے, اور میرے اندر جو عیب ہے اگر کوئی بیان کر دیں تو میں اپنی اصلاح کر لوں. کوئی غرور تکبر مقصود نہیں, اصلاح مقصود. ہمارے بڑے تو اتنے بڑے منصب پہ ہو کر بھی لوگوں کی زبانوں سے اپنی اصلاح کرنا یہ اپنے لیے باعث فخر سمجھتے تھے. اور فرمایا مالیاتی مسائل میں اگر کسی کا حق میرے پاس باقی یا تو یہاں مجھ سے وصول کر لیں یا پھر مجھے معاف کر دیں, یا تو یہاں مجھ سے وصول کر لیں یا پھر مجھے معاف کر دیں, لیکن وضاحت کر دیں میرے ساتھ تاکہ میں تمہاری طرف سے مطمئن ہو جاؤں, تاکہ میں تمہاری طرف سے عام معافی نامہ شائع فرمایا تھا. بھائی یہ ہمارے اکابر اسی لیے کرتے ہیں تاکہ امت کو بھی رہنمائی ملے کہ ہمیں دنیا کے اندر معاملات کو صاف کر لینا چاہیے. آج ہمارا حال یہ ہے کہ ڈھیر گناہ لے کر چل رہے ہیں, ظلم کا پہاڑ توڑے ہوئے ہیں, اور ہم اپنے آپ کو پھر بھی حق پر سمجھ رہے ہیں. ترمذی شریف کی روایت ہے ہم حق پر ہو پھر بھی سامنے والے کو معاف کر کے اس سے ملاقات کر لیں اور آگے بڑھ کر ملاقات کر لیں. اللہ کا نبی یہ کہہ رہا ہے کہ اس کے جدا ہونے سے پہلے خدا تیری مغفرت کر دے, حق پر ہونے کے باوجود معاف کر دے.
اللہ کے نبی علیہ السلام کے فرمودات ہمارے دلوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں کہ دنیا میں اپنے معاملات کی صفائی کرو، معافی تلافی کر لو، ورنہ آخرت میں بڑا مشکل مسئلہ ہو جائے گا، یہ دھیر عبادتیں کچھ کام نہیں آئے گی، اور لوگوں کے اور بھائی دنیا میں اگر ہمارا مال ہو کوئی لے لے اور ہم لوگوں کی غریبی کو اپنے اوپر لے تو لوگ کہتے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی قبر کھودی، تو لوگوں کو ستا کر معافی نہ مانگنا ہم اپنی آخرت کی قبر کو کھود رہے ہیں یا نہیں؟ یہی تو مطلب ہوا، جب دنیا میں ہم اپنے اوپر کسی کی غریبی کو لینا نہیں چاہتے ہیں تو آخرت میں کسی کے گناہ کو ہم کیوں لیں گے؟ اولاً تو ہمارے عبادتوں ہی کا کیا ٹھکانہ ہے، اور بھائی عبادت ہے بھی تو اس کی حقیقت کیا ہے، اور پھر اس کا یہ عالم ہو جائے گا۔ آگے فرماتے وان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جا رجل علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقال له کرکرا فمات فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوا فی النار۔ یہ وہی روایت ہیں جو بخاری شریف کی روایت ہیں، لیکن یہاں امام نووی نے اس کو مختصر نقل کیا۔ فرمایا ایک آدمی تھے اللہ کے نبی کی خدمت میں لگے ہوئے تھے جن کا نام کرکرا تھا، یہ اصلاً کسی اور کے غلام تھے اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حوالے کیے تھے، یہ آپ کی اونٹنی کی جین اور کجاوا درست کر رہے تھے اور اتنے میں اجنبی جگہ سے تیر آیا، ان کو لگا، فرمایا لوگوں نے فوزاً عظیما بڑی کامیابی، حضرت نے فرمایا ہوا فی النار، وہ جہنم میں ہے۔ فرمایا جہنم میں؟ فرمایا ہاں، اس نے مال غنیمت کے اندر سے چادر چرائی۔ صحابہ فرماتے جب ہم نے اس کے مال کی تلاشی لی تو واقعتاً اس کے سامان کے اندر سے ایک چادر ملی جو اس نے مال غنیمت کے اندر سے چرائی تھی۔ اللہ ہم سب کو اس طرح کے غلط مال سے، جو اوقاف کے مال ہوتے ہیں، جو مساجد کے، مدارس کے، بیواؤں کے، غربا کے، یتامہ کے، اس طرح کے جو مال ہوتے ہیں، اللہ ہم کو ان مالوں کو اپنے پیٹ کے انگارے بنانے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ بہت سخت مسئلہ ہے، اور ویسے کسی طرح کا ظلم ہمارے ہاتھوں سے نہیں ہونا چاہیے۔ آگے ایک مفسر روایت نقل فرماتے ہیں عن ابی بکرۃ نفیع ابن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان الزمان قد استدار قاہیتی یوم خلق اللہ السماوات والارض السنة اثنا عشر شہرن من اربعات حرم ثلاث متوالیات ذو قعدہ و ذو الحجہ والمحرم و رجب و مضر الذی بین جمادہ و شعبان ای شہر ھذا قلنا اللہ و رسول عالم الی آخر الروایہ۔ روایت کا خلاصہ یہ اللہ کے حبیب نے حجت الوداع میں ارشاد فرمایا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زمانہ دوبارہ اپنی ترتیب پر آ گیا۔ یہ آپ نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اصل میں عربوں کا حال یہ تھا کہ چار مہینے حرمت والے تھے، حرمت کا مطلب احترام، ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا سب حرام تھا، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب، یہ چار مہینے۔ اور ادھر عربوں کا حال یہ تھا کہ لڑائی ان کی گتی میں پڑی تھی، ان کو چین نہیں پڑتا تھا اگر وہ لڑے نہیں، ان کی طبیعت بن چکی تھی لڑائی۔ آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے نبی جب مدینہ شریف تشریف لائے ہیں تو اوس اور خزرج، یہی وہ دو قبیلے جن کو انصار کا لقب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان میں جنگ چلی تھی، حالانکہ یہ چاچا کے بیٹے ہیں سب، اوس اور خزرج، ایک جنگ چلی تھی، اور کتنی لمبی جنگ، بعض علماء نے لکھا ہے کہ 80 سال تک لڑتے رہے۔ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے بعض تحقیقات پر لکھا ہے کہ 120 سال تک لڑتے رہے، 120 سال۔ اچھا بنیاد کیا تھی ان کی؟ لائن میں پانی پلانے کا مسئلہ تھا اونٹوں کو، تو ایک آدمی کی باری پیچھے تھی اس نے اپنی اونٹنی کو آگے لے جا کر پانی پلا دیا لائن کے خلاف کر لیا اسی پر لڑائی شروع ہو گئی اور یہ لڑائی 120 سال تک لڑتی رہی اور اس میں ہزاروں مر گئے اس میں اور جو مرتا یہ وصیت کر کے جاتا تھا سامنے والے کو مارنا لڑائی ان کی اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ پیغمبر کے واسطے سے تمہارے اندر محبت آئی اللہ کے نبی آئے صلح کروا دی بھائی بھائی بنا دیے انصار کا لقب ان کو دیا تو لڑائی ان کی گتی میں پڑی تھی اس لیے جیسے بعضوں کا مزاج جو ہوتا ہے نا وہ چھوٹتا نہیں بعض بد ہضم جو ہوتے ہیں نا جن سے کوئی بات ہضم ہی نہیں ہوتی آپ ان کو کتنی قسمیں کھلاؤ کہ دیکھو کسی کو کہنا مت لیکن شام تک میں کسی کو نہیں کہیں گے تو کم سے کم دیوار کے سامنے بھی بول کر سوئیں گے لیکن بولیں گے ضرور اس لیے کہ ان کا ہاضمہ ہی خراب ہوتا ہے وہ ضرور بولیں گے کہیں نہ کہیں ایک موضوع روایت ہے موضوع ہے من گھڑت روایت ہے لیکن میں اس کو یہاں نقل کروں ہے تو روایت موضوع ذوالقرنین بادشاہ کا نام آپ نے سنا قرآن کریم میں تذکرہ ہے یسألون عن ذوالقرنین اب ذوالقرنین کو ذوالقرنین کیوں کہا صحیح تحقیق تو مفسرین کی یہ ہے کہ انہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تھی مشرق اور مغرب دو قرن ہو گئے تو پوری دنیا پر حکومت کی تھی اس لیے ان کو ذوالقرنین کہا بعضوں نے کہا کہ وہ دو قرن گزرنے پر آئے تھے وغیرہ وغیرہ لیکن ایک موضوع روایت عجیب ہے کہا کہ قرن کا معنی سینگ بھی ہوتا ہے تو کہا ان کے سر پر دو سینگ تھے اور وہ امامہ باندھے رکھتے تھے موضوع روایت ہے کہیں چلا نہ دیجیے کہا ان کے سر پر دو سینگ تھے اور وہ امامہ باندھ کر رکھتے تھے اور سر میں جو باتیں ہوتی ہے اس کا پتہ نائی کو ہوتا ہے یا خود کو ہوتا ہے کسی تیسرے کو نہیں ہو یا بیوی کو ہوتا ہے اب یہ سینگ کا پتہ نائی کے علاوہ ہضام کے علاوہ کسی کو نہیں تھا اس کو کہہ رکھا تھا کسی کو کہنا مت ایک مرتبہ کوئی آدمی آیا اور بنسری بجانے لگا اور اس میں سے آواز آ رہی تھی ان ملک ذوالقرنین لہو کرنان بنسری میں سے آواز آ رہی تھی کہ ذوالقرنین بادشاہ کے سر پر دو سینگ ہیں بادشاہ کہنے لگا کسی کو پتا نہیں یہ آواز یہاں کیسے آئی مان نہ مان یہ نائی ہی نے کسی کو بتایا ہے اس کو بلایا گیا بجانے والے کو پوچھا کہ یہ بنسری میں سے آواز کیسے آ رہی ہے کہا میں نہیں بول رہا ہوں یہ بول رہی ہے اچھا یہ تو بانس کہاں سے لایا تو کہا فلاں جگہ سے لایا ہوں اب نائی کو بلایا تو نائی نے کہا میں نے کسی کو نہیں کہا لیکن مجھ سے رہا نہیں گیا تھا تو میں اس جنگل میں جا کر زور زور سے بولا تھا یہ جملہ جو بنسری میں سے نکل رہا ہے ہے تو موضوع روایت بہرحال حقیقت حال یہ ہے کہ بعض لوگوں کی طبیعت میں بدہضمی بہت ہوتی ہے اور ایسے ہی لوگ امت کو نقصان پہنچاتے ہیں آج امت میں جو نقصان ہوا ہے مسلمانوں کو یہ ہمارے ہی مسلمانوں کی بدہضمیوں کی بنیاد پر یہ مخبر بنتے ہیں یہ چند چائے کے اندر بک جاتے ہیں یہ دو کلمات میٹھے میٹھے بولنے میں بک جاتے ہیں اور مسلمانوں کی غلط سلط باتوں کو نقل کرتے مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی تدبیریں کرتے سب سے زیادہ امت مسلمہ کو نقصان اپنوں سے پہنچا بہرحال مسئلہ یہ ہے جو روایت چل رہی ہے عربوں کا مزاج تھا ان کی طبیعت ہی تھی لڑائی اور ادھر اللہ نے 3 مہینے تو مسلسل لڑائی حرام ذیقعدہ جلیدہ محرم اب 3 مہینے تک بیٹھنا یہ تو ان کے لیے بہت مشکل تھا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے 2 مہینے تو کسی طرح نکالتے تھے ذیقعدہ جلیدہ کو بیٹھ کر نکالتے تھے محرم آیا تو پیٹ میں مروڑ شروع ہوتا تھا لڑنے کا تو کیا کہتے تھے اس مرتبہ سفر ابھی آ گیا محرم پیچھے چلا گیا تو سفر پہلے کر دیتے تھے محرم کو پیچھے کر دیا یعنی مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے قرآن نے اسی کو کہا انما النسیء زیادۃ فی الکفر ان کافروں نے اپنے غلط عقائد کی بنیاد پر اور لڑائی کرنے کی بنیاد پر اللہ نے محرم سفر ربیع الاول ربیع الاخر جس ترتیب پر بنایا تھا جب دنیا کو بنایا تب سے اس کو انہوں نے آگے پیچھے کر دیا تھا جس کی بنیاد پر حج کا مہینہ بھی صحیح نہیں آ پاتا تھا جب مہینے ہی آگے پیچھے ہو جاتے تھے تو حج کا مہینہ صحیح کہاں پائے اللہ کے نبی جس سال حج کے لیے تشریف لے گئے اس دن ترتیب پر سال آ چکا تھا اور اللہ کے نبی کا حج حج کے وقت ہی میں ہوا یعنی ذلحجہ ہی میں آپ کا حج ہوا اس کو اللہ کے نبی فرماتے ان الزمان قد استدار کہیئته یوم خلق اللہ السماوات والارض یعنی اللہ نے ابتدا میں دنیا کے پیدا کرنے کے موقع پر جس طرز پر مہینوں کو بنایا تھا اسی طرز پر یہ مہینے آ چکے یہ ہے مطلب اگر یہ مطلب پچھلا نہ سمجھو گے تو حدیث کے الفاظ سمجھ میں نہیں آتے اس کے بعد آقا نے بہت لمبا خطبہ دیا یہ خطبہ جو ہے نا اللہ کے حبیب کا یہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم العرفہ کا خطبہ ہے اس میں آپ نے فرمایا بتاؤ اس مہینے کا کیا نام ہے صحابہ خاموش رہے یہ سمجھ کر شاید کوئی نیا نام دے دیں گے اب نبی فرمایا ذلحجہ نہیں ہے فرمایا ہاں فرمایا اچھا جس درزمین پر تم کھڑے ہو یعنی ابھی حج بننے کے لیے اس کا نام اس کو حرم کہتے ہیں یا نہیں فرمایا ہاں ساری باتوں کی تحقیق کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیسے مکے کی حرمت اس مہینے کی حرمت ذیقعدہ کی حرمت اور ذلحجہ کی حرمت اور اس مکان کی حرمت اسی طرح یاد رکھو تمہاری جان تمہارا مال اور تمہاری عزت بھی آپس میں اسی طرح محترم ہوں گے یعنی جیسے حرم ہے نا حرم کتنا محترم اسی طرح تمہارے بھائی کی عزت بھی محترم نبی کس سے تشبیہ دے رہے ہیں مسلمان کی عزت کو کس سے تشبیہ دے رہے ہیں حرم شریف سے ہم حرم کی عزت کرتے ہیں اپنے بھائی کی عزت نہیں کرتے آگے فرمایا جتنا حرم محترم اتنا تمہارے بھائی کا مال محترم بلا وجہ ناجائز طور پر نہ لینا مسلمان کے مال کو کس سے تشبیہ دی حرم سے حرم کا احترام تو جانتے ہیں لیکن لوگوں کے مال کو ناحق طور پر کھا جاتے ہیں اس کا احترام نہیں سمجھتے مسلمانوں کی عزت مسلمانوں کا مال مسلمانوں کی جان مسلمانوں کی جان کو بھی اللہ کے حبیب نے حرم سے تشبیہ دی فرمایا بلا وجہ کسی کو نہ ماننا ورنہ یاد رکھو اگر تم حلال سمجھ کر مارو گے تو ایمان سے نکل جاؤ اس لیے کہ تم نے حرام کو حلال سمجھا اور اگر حرام سمجھ کر مارا ہے تو یاد رکھو ایمان سے تو نہیں نکلو گے لیکن کافروں جیسا کام کرنے والے ہو جاؤ گے تم اللہ کے ناشکرے بن جاؤ گے اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس روایت کو نقل کر کے امام نووی فرماتے ہیں وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ اور تم ان قریب تمہارے رب سے ملنے والے ہیں فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ وہ تم سے تمہارے اعمال کے متعلق سوال کرے گا قیامت میں ہمیں حاضر ہونا ہے آگے فرمایا فَلَا تَرْجِعُ عِبَادِي كُفَّارًا میرے بعد کافروں جیسے مت بن جانا ناشکرے مت بننا يَضْرِبُ بَعْضَكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ ایک دوسرے کو مارنے لگو ایک دوسرے کی عزت لوٹنے لگو ایک دوسرے کے مال کو ناحق کھانے لگو ایسا نہ کرنا آگے فرمایا الا لِيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ فرمایا جو اس مجمع میں حاضر ہیں وہ میری بات غائب تک پہنچا دے جب اس جملے پر سفیان ابن عیینہ پہنچتے ہیں تو یوں فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہم کو بھی کہہ رہے ہیں اے لوگوں اگر تم سن رہے ہو نبی کے اس کلام کو تو جو نہیں ہے ان تک پہنچاؤ کہ مسلمانوں کی جان مال آبرو عزت یہ بہت قیمتی ہے آگے فرمایا فَلَعَلَّ بَعْضُ مَنْ يَبْلُغُهُ أَنْ يَكُونَ أَوْعَى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ ممکن ہے کہ تم اس کو جتنا یاد نہیں رکھ سکتے تم جس کو پہنچاؤ جو یہاں نہیں آئے وہ زیادہ یاد رکھنے والے ہوں گے وہ زیادہ تبلیغ کرنے والے ہوں گے وہ زیادہ سمجھدار ہوں گے ان باتوں کو پہنچانے والے ہوں گے اس کے بعد نبی علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا الا هل بلغتو اے لوگوں میں نے اپنی بات پہنچا دی میں نے اپنی بات پہنچا دی میں نے اپنی بات پہنچا دی تین مرتبہ تینوں طرف صحابہ نے فرمایا نعم یا رسول اللہ تو نبی علیہ السلام نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد اے اللہ تو گواہ رہنا یہ لوگ اقرار کر رہے ہیں کہ میں نے دین پہنچا دیا. اس روایت پر جب ہمارے اقابر پہنچتے ہیں تو یوں کہتے ہیں ہم بھی کہیں گے اے اللہ کے نبی آپ نے اپنا دین ہم کو پہنچا دیا, یقیناً ہم کو پہنچا دیا, ہم ہی نے اس دین کے حق کو ادا نہیں کیا. اللہ ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور اپنی زندگی میں معافی تلافی کے مسائل نصیب فرمائے اور دوسروں کو ستانے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. یہ کوئی عورت ہیں حسینہ بی بی جن کو فالج کا اثر ہوا ہے اور انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. اور بہت سارے لوگوں نے مجھے چلتے چلتے دعاؤں کا کہا ہے, بیمار لوگوں نے, اللہ ان سب کو شفاء دائمہ نصیب فرمائے. اور ابھی ایک کوئی فون آیا تھا اس میں بھی کچھ بتا رہے تھے کہ بہت حالت شدید ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفاء دائمہ نصیب فرمائے. کسی ایک صاحب نے کہلوایا تھا کہ تین دن سے سکرات چل رہی ہے, روح نہیں نکل رہی ہے, دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے, اللہ ان کو بھی عافیت کی موت نصیب فرما دے, اللہ عافیت کے ساتھ روح کو نکال دیں. اور بھائی بہرحال مومن مومن ہوتا ہے, اور کسی کی سکرات کے حالات کو سن کر ہمیں جو ہے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ وہ گندے اعمال والا ہوگا, نہ, اللہ کا معمول یہ ہے کہ کبھی اللہ مرنے کے بعد نوازنا چاہتا ہے تو مرنے سے پہلے تھوڑی مصیبت دیکھ کر اس کی معافی تلافی کر دیتا ہے تاکہ وہ صاف ہو کر کے آ جائے, پاک صاف ہو کر کے وہ اللہ کے پاس پہنچ جائے. اور سکرات تو اللہ کے نبی کو بھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری شریف کی روایت ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میری گود میں اللہ کے نبی کا سر مبارک تھا, آپ نے پانی کا پیالہ منگوایا اور یوں ہاتھ ڈالا اور یوں اپنے چہرے پر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پھیرا اور فرمایا یا عائشہ ان للموت سکرات, موت کی سختی ہے عائشہ, موت کی سختی. اب علماء وہاں بحث فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو کیسی سختی, حضرت عائشہ خود فرماتی ہے بخاری میں ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہے میں سمجھتی تھی کہ سکرات تو گنہگاروں ہی کو ہوتی ہے لیکن جب میں نے اپنے نبی کو دیکھا تو یقین ہوا کہ نیکوں کو بھی ہوتی ہے. نیکوں کو کیوں ہوتی ہے؟ یا تو اللہ ان کی دنیا کے جو کچھ تھوڑے بہت کام ہیں ان کو معاف کرنا چاہتا ہے, صاف کرنا چاہتا ہے, اس لیے حالات ڈال دیتا ہے, یا کبھی عبادتوں سے وہ مقام نہیں ملا جہاں اللہ پہنچانا چاہتا تھا جنت میں تو تھوڑی مصیبت ڈال دیتا ہے تاکہ مصیبت سے مقام مل جائے. لیکن ایک سوال تو اکثر علماء نے تو یہی بات کہی ہے کہ اللہ کے نبی کے مقام کو اٹھانا تھا اس لیے, لیکن ہمارے قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرکزہ نے ایک عجیب تحقیق, عجیب تحقیق, ہمارے علامہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو یوں فرماتے ہیں کہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ علامہ شامی سے فقہ میں برے ہیں, شامی سے فقہ میں برے ہیں, شامی کو جزیات پر عبور ہیں, ہمارے حضرت گنگوہی کو اصول پر عبور ہیں. اس لیے تمام فقہا حنابلہ یہ لکھتے ہیں کہ جمعہ کے خطبے میں کوئی بات نہیں کرے گا, مقتدی بھی نہیں امام بھی نہیں, لیکن حضرت گنگوہی کی اپنی تحقیق یہ ہے کہ امام دین کی بات کر سکتا ہے, امر بالمعروف کر سکتا ہے, چالو خطبے میں اگر دیکھ لے تو روک بھی سکتا ہے, یہ حضرت گنگوہی کی تحقیق ہے. اور حضرت گنگوہی نے اس مسئلے کو بار بار لکھا اور کئی دلائل پیش کیے حضرت نے اس کے اوپر. بہرحال حضرت گنگوہی کی تحقیق اس مسئلے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ کہنا کہ آپ ابھی اس مقام پر نہیں پہنچے تھے اس لیے سکرات دی گئی تو مقام پر پہنچ جائے, فرمایا نہیں. میری سمجھ میں جواب یہ آتا ہے کہ اصل میں امت کو سکرات ہو تو اللہ کے نبی کو سکرات دی گئی تاکہ امت میں اگر کسی کو سکرات ہو تو اپنے نبی کو یاد کر کے تسلی حاصل کر لے. اللہ ہمارے نبی نے ہمارے لیے سکرات کی سختیاں بھی برداشت فرمائی, ہمارے لیے برداشت کی تاکہ ہماری ماں کو اگر سکرات ہو رہی ہے تو ہمیں تسلی ہو جائے کہ میری ماں کو ہو رہی ہے تو کیا ہوا, میرے نبی کو بھی تو ہوئی تھی, میرے باپ کو ہو رہی ہے تو کیا ہوا, میرے نبی کو بھی. امت کی تسلی کے لیے آپ نے برداشت فرمائی, ورنہ اللہ کے حبیب کا مقام تو بہت اونچا تھا. تو بہرحال بہت سارے لوگ دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے ہیں, ہمیں اپنے لیے بھی دعا کرنا چاہیے اللہ سب کو شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. اللهم صل على سيدنا حبيبنا وشفيعنا سندنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل, وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل. اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله. اللهم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, ہماری سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما, سچے دل سے توبہ کی توفیق عطا فرما, ریاکاری سے حفاظت فرما, اخلاوے سے حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کے شرور فتن سے حفاظت فرما. اے اللہ سب کو شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرما, سب کو عافیت عطا فرما. اے اللہ جو لوگ سکرات کے عالم میں ہیں, اللہ ان کو عافیت کی موت نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو بھی اپنے اپنے وقت پر عافیت کی موت عطا فرما, سکرات کی سختیوں سے حفاظت فرما, اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما. اے اللہ مقام مقدسہ حرمین شریفین کی موت نصیب فرما. اے اللہ وہاں کی زمین کا ہمیں پیوند بنا, وہاں کی زمین کا ہمیں پیوند بنا, وہاں کی زمین کا ہمیں پیوند بنا. اے اللہ ظلم سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ کسی کی عزت لینے سے, کسی کا مال لینے سے, کسی کی جان لینے سے, اے اللہ کسی کو ستانے سے ہم سب کی حفاظت فرما. جو ہم سے ہو چکا ہے اے اللہ پہلے تو ہمیں ان لوگوں سے معافی مانگنے کی توفیق عطا فرما, اور پھر تجھ سے معافی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, سب کی حاجتوں کو پورا فرما. اے اللہ سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ ہم کو ہماری نسلوں کو اے اللہ بگڑنے سے, پھسلنے سے, ضلالت سے, گمراہیوں سے, غلط راستوں سے, غلط صحبتوں سے, غلط دوستیوں سے اے اللہ پورے پوری حفاظت فرما. اے اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما, ہر طرح کی عافیت عطا فرما. اے اللہ امن و امان نصیب فرما, پریشان کن بیماریوں سے حفاظت فرما, ایریا رگڑنے والی بیماریوں سے حفاظت فرما, ایڈس سے حفاظت فرما. اے اللہ برین ہیمریج سے حفاظت فرما, لقوہ اور فالج سے حفاظت فرما. الہ العالمین کینسر سے حفاظت فرما, اور جو بیچارے ان بیماریوں میں مبتلا ہیں ان سب کو شفاء دائمہ مستمرہ نصیب فرما. اللہ مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما, مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما. اللہ سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما, سب کو حلال روزی نصیب فرما, حرام سے سب کی حفاظت فرما, حرام سے سب کی حفاظت فرما, حرام سے سب کی حفاظت فرما. اللہ عالم اسلام کے بحران کو ختم فرما, عالم اسلام کے بحران کو ختم فرما, خصوصاً اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما, حرمین شریفین کی حفاظت فرما. اللہ بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما, بیت المقدس کو آزادی نصیب فرما, ظالموں کے پنجے سے نجات عطا فرما. اللہ ہمارے اعمال کی نحوستیں ہیں کہ اللہ ہم اپنے ایک مقدس مقام کو کھو چکے ہیں. اے اللہ ہمیں اس پر رونے کی, توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما. اے اللہ مدارس, مکاتب, مراکز, خانقاہ و مساجد, اے اللہ علماء و صلحاء, عوام و خواص, دین کے دائی, عورت اور مرد, اے اللہ سب کی حفاظت فرما لے, سب کی حفاظت فرما لے, سب کی حفاظت فرما لے, فقر دکر سے حفاظت فرما. مومنوں کو اپنے دین میں, ایمان میں, اسلام میں پختگی نصیب فرما. اے اللہ چوری چگلی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ مسلمانوں کی عزت لینے سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرما, ہمارے ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما, ملک کی گرانی کو, مہنگائی کو ختم فرما. اے اللہ غریب بیچارہ پیسا جا رہا ہے مولا, کھانے کا کچھ نہیں ہے مولا کریم, لوگ رو رہے ہیں. الہ العالمین اے اللہ تو ملک کی گرانی کو ختم فرما دے. اے اللہ حج کی مہنگائی کو ختم فرما دے. اے اللہ حج دن بدن مہنگا ہوتا جا رہا ہے, لوگوں کی تمناؤں پر پانی پھر رہا ہے مولا, حج کو سستا فرما دے. لوگوں کو وہاں جانا آسان فرما دے، وہاں کی زیارت سے سب کو مالا مال فرما دے. اے اللہ ہمارے ملک میں، اے اللہ ہمیں منصف مجاز حکمران نصیب فرما، اے اللہ ابو بکر جیسا نصیب فرما، عمر جیسا نصیب فرما جو ایک کتے کے بھوکے مرنے پر رویا کرتا تھا، اے اللہ عثمان جیسا نصیب فرما جو بیٹیوں کے اترے ہوئے دو پتوں کو دوبارہ ڈال دیں اور حیا کے چادر کو پورے ملک میں لہرا دے، اللہ علی جیسا نصیب فرما دے جو علم کا پیکر اور علم سے بھرا ہوا تھا، الہ العالمین ہمیں اپنے اکابر جیسے اللہ حکمران نصیب فرما، اللہ ہمارے جزوں کو رشوتوں میں بکنے سے حفاظت فرما، اللہ ہمارے جزوں کی قلمیں رشوتوں میں بک چکی ہے، اللہ ان کو اللہ قوم کی رعایت کرتے ہوئے صحیح فیصلوں کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما. وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.